السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں.
افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا میں توسیع کے فیصلے پر طالبان کا رد عمل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کا نیا منصوبہ خوش آئند ہے، پاکستانی قانون سازوں کی رائے. افغان صدر کی طرف سے بھی امریکی افواج کے قیام میں توسیع کا خیر مقدم. یہ منصوبہ غیر منطقی ہے، افغان طالبان کا رد عمل. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، نئی دہلی.
ممبئی کے ہوٹلوں کے ذریعے کمرہ دینے سے انکار کے بعد ایک پاکستانی کنبے کو فٹ پاتھ پر رات گزارنی پڑی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور ترکی کا کہنا ہے کہ اس نے جمعے کے روز ایک نامعلوم قومیت والے طیارے کو مار گرایا ہے جس نے شامی سرحد کے نزدیک فضائی حدود میں در اندازی کی تھی. اور نائجیریا میں خود کش بم حملوں میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور مغربی کنارے میں یہودیوں کا مقدس مقام نظر آتش کر دیا گیا ہے. اور تارکین وطن کے معاملے پر یورپی یونین ترکی سے معاہدہ کر رہی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکہ کی جانب سے افغانستان میں تعینات امریکی فوج کے انخلا میں توسیع کے فیصلے کو غیر معمول قرار دیتے ہوئے طالبان نے امریکی ٹھکانوں پر حملوں میں اضافے کا عزم ظاہر کیا ہے. جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
عسکریت پسندوں کی جانب سے جمعے کے روز کا یہ رد عمل صدر اوباما کے اس اعلان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2016 کے دوران افغانستان میں امریکی فوجوں کی موجودہ تعداد یعنی 9800 کو برقرار رکھا جائے گا، اور جنوری 2017 میں صدر کے دفتر چھوڑنے سے قبل یہ تعداد گھٹا کر 5500 تک لائی جائے گی. صدر کا کہنا تھا
Their mission will not change. Our troops will continue to pursue those two narrow tasks that I outlined earlier.
وہاں ان کا فرض تبدیل نہیں ہوگا. ہمارے فوجی وہاں اپنے دونوں کٹھن کام جاری رکھیں گے جن کی اہمیت سے میں نے پہلے بھی آپ کو آگاہ کیا ہے، یعنی افغان فوجیوں کو تربیت دینا اور القاعدہ کا مقابلہ کرنا. تاہم ہم آئندہ برس تیزی سے انخلا کے بجائے اپنی موجودہ پوزیشن برقرار رکھیں گے تاکہ ہم افغان فورسز کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھ سکیں. اوباما انتظامیہ نے اسے قبل 2016 تک وہاں محض 1000 امریکی فوجی تعینات کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جن کا مقصد کابل میں امریکی سفارتخانے کی حفاظت پر توجہ مرکوز کرنا تھا. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو ایک ای میل میں بتایا کہ حملہ آور گروہوں نے بارہا دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج افغانستان میں مداخلت کبھی ختم نہیں کرے گی، اور ان کے جھوٹے وعدے محض افغان اور امریکی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تھے. تاہم افغانستان کی قانون ساز اور رکن پارلیمان شکریہ بارکزئی کے مطابق افغانستان سے فوج کے انخلا میں تاخیر کا فیصلہ درست ہے.
It's very important for Afghans and for US, particularly for White House and Kabul.
یہ افغانستان اور خاص طور پر امریکہ کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ صدر اوباما کا انتخاب نہیں بلکہ وقت کی ضرورت ہے جس کو جاری رکھنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ عام شہریوں کی ہلاکتوں میں کمی واقع ہوگی اور افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز اور امریکہ کے درمیان تعاون میں مزید اضافہ ہوگا. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے یہ کہتے ہوئے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے کہ اس سے مشترکہ مفادات اور خطرات کی بنیاد پر امریکہ کا افغانستان کے ساتھ تعلق مزید مضبوط ہوگا اور شراکت داری کی ایک بار پھر تجدید ہوگی. امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ اب مقصد روزانہ کی بنیاد پر وہاں تربیت دینا، مشاورت دینا اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے. امریکی فوجیوں کو مشرق میں جلال آباد، جنوب میں کندھار اور بگرام سمیت چھاؤنیوں کی ایک کم تعداد پر تعینات کیا جائے گا. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور پاکستانی سیاستدانوں اور قانون سازوں نے امریکی صدر باراک اوباما کے افغانستان سے فوجوں کی واپسی میں تاخیر کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان کے قانون سازوں اور تجزیہ کاروں نے افغانستان میں امریکی افواج کو 2016 کے بعد بھی تعینات رکھنے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے افواج کے انخلا سے متعلق جمعرات کو ترمیم شدہ منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ 2016 میں بھی امریکی فوجیوں کی موجودہ تعداد یعنی 9800 اہلکار افغانستان میں تعینات رہیں گے، اور 2017 میں جب وہ اقتدار چھوڑ رہے ہوں گے تو اس وقت بھی لگ بھگ 5500 فوجی افغانستان میں ہوں گے. ہوں گے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس وقت افغانستان میں استحکام کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کچھ عرصہ مزید امریکی فورسز موجود رہیں۔
افغانستان کو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلٹی لانے میں بہت بہتری ہوگی کہ امریکہ کے ٹروپس جو ہیں ابھی کچھ عرصہ اور رہیں۔ انہوں نے ایک سال کی ایکسٹینشن کی ہے، میرے تو خیال میں ان کو دو تین سال کی ایکسٹینشن کر دینی چاہیے تھی تاکہ اس ایریے کے اندر اسٹیبلٹی آئے، اور افغانستان کی اسٹیبلٹی سے یقیناً پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور افغانستان کو ہم بالکل اسٹیبل اور پولیٹیکلی اسٹیبل ملک دیکھنا چاہتے ہیں۔
پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور موجودہ رکن قومی اسمبلی آفتاب شیرپاؤ کہتے ہیں کہ افغانستان میں شدت پسندی پر قابو پانے کے لیے وہاں فورس کی ضرورت تو تھی،
کوئی نہ کوئی ایسے پش بنائی کے لیے کوئی فورس تو ہونے کی ضرورت ہے جو کہ اس کو کنٹین کر سکے، ورنہ صورتحال خراب ہوگی۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر حالات کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے۔
ادھر افغان طالبان نے صدر باراک اوباما کی طرف سے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے عمل کو سست کرنے کے فیصلے کو غیر منطقی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی طرف سے امریکی اہداف پر حملوں کو تیز کیا جائے گا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ طالبان ملک میں موجود غیر ملکی فوجیوں کے خلاف اپنے حملوں کو نہیں روکیں گے، لیکن افغان صدر اشرف غنی نے صدر باراک اوباما کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں صدور کے درمیان کئی ماہ سے جاری مذاکرات کا نتیجہ ہے۔ دریاسنا اسلام آباد میں امریکہ کے سفیر رچرڈ اولسن کو پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کا نمائندہ خصوصی بنائے جانے کو بھی پاکستانی قانون سازوں نے ایک خوش آئند اقدام قرار دیا ہے۔ رکن قومی اسمبلی رانا افضل نے سفیر رچرڈ اولسن کی نئی ذمہ داریوں کے بارے میں کہا،
رچرڈ اولسن صاحب کا کردار بڑا پازیٹو رہا اور انہوں نے بڑا اچھا پاکستان میں وقت گزارا، اور امریکہ کے کیونکہ وہ نمائندے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس خطے کے حالات کو وہ بڑی کلوز اس کے اوپر گہری نظر سے انہوں نے تین چار سال کام کیا ہے، تو یقیناً وہ امریکہ کے لیے ایک بہت بہتر نمائندے ہوں گے کیونکہ یہاں کے حالات کو وہ شاید دوسرے لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں۔
آفتاب شیرپاؤ کہتے ہیں کہ سفیر رچرڈ اولسن اس خطے کے معروضی حالات سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔
رچرڈ اولسن ایک تجربہ کار سفارتکار ہیں، اور چونکہ وہ اس خطے میں اور پاکستان میں رہے ہیں، تین سال سے یہیں رہے ہیں، تو وہ بخوبی سمجھتے ہیں اس مسئلے کو، چونکہ امریکہ کو بھی تشویش ہو گئی ہے کہ یہ صورتحال اب شاید مزید بہتری کی طرف نہیں بلکہ شاید خرابی کی طرف جائے، تو اس لیے ایسے تجربہ کار سفیر کو ایف پیک کا وہ بنا دیا ہے، نمائندہ بنا دیا ہے جو کہ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔
سفیر رچرڈ اولسن ڈین فیلڈ مین کی جگہ لیں گے جن کے عہدے کی میعاد 18 ستمبر کو ختم ہو گئی تھی۔ رچرڈ اولسن پاکستان میں بطور سفیر خدمات سر انجام دینے کے بعد 17 نومبر کو امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان اور پاکستان کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
روس اور پاکستان نے شمالن جنوبوں نے گیس پائپ لائن کی تعمیر کے منصوبے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اسلام آباد سے جلیل اختر تفصیل بتائیں گے۔
پاکستان اور روس نے گیس پائپ لائن منصوبے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت کراچی سے لاہور تک 1100 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ اس معاہدے پر پاکستان کے وزیر برائے پیٹرولیم اور قدرتی وسائل شاہد خاقان عباسی اور روس کے وزیر توانائی الیگزینڈر نوویک نے جمعے کو اسلام آباد میں دستخط کیے۔ تقریب میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف بھی موجود تھے۔ 1100 کلومیٹر طویل اس پائپ لائن کے ذریعے سالانہ 12.40 ارب کیوبک میٹر قدرتی گیس منتقل کی جائے گی، اور اس کی تعمیر کے لیے روس $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ وزیر پیٹرولیم اور قدرتی وسائل شاہد خاقان عباسی نے اس موقع پر کہا کہ گیس پاکستان کی توانائی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔
گیس ہماری انرجی نیڈز کا حل ہے۔ تمام سپلائیز جو ہیں وہ پورٹس پر یا ملک کے جنوبی حصے میں آئیں گی۔ اس کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا ہے جس سے تقریباً 1200 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے کی گیس جو ہے وہ ملک کے شمالی حصوں میں جائے گی۔ یہ تقریباً $2 ارب کا منصوبہ ہے، اور اس پر تقریباً 30 مہینے میں انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا۔ رشین کولیبریشن سے یہ منصوبہ بن رہا ہے، اور اس میں ہمیں امید ہے کہ چائنیز کولیبریشن بھی شامل ہوگی۔ تو تین ملکوں کے درمیان اتحاد کا بھی ایک منصوبہ منصوبہ ہے اور انشاءاللہ اس کا پہلا فیز جو ہے وہ 2017 دسمبر سے پہلے مکمل ہوگا۔
پاکستان اور روس کے درمیان حالیہ برسوں میں دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی فراہمی کے سلسلے میں بھی بات چیت جاری ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کثیر المقاصد MI-35 ہیلی کاپٹروں کی فراہمی کے معاہدے پر بھی دستخط ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں توانائی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے، جس میں دیگر ممالک سے تعاون اور سرمایہ کاری بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ رواں سال ہی پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری منصوبے پر کام شروع ہوا، جسے دونوں ملکوں کے عہدیدار خطے کی قسمت بدل دینے والا منصوبہ قرار دیتے ہیں۔ 46 ارب ڈالر کے اس منصوبے میں چین کے شہر کاشگر سے پاکستان کے ساحلی شہر گوادر تک سڑکوں، مواصلات، صنعتوں اور بنیادی ڈھانچے کا ایک جال بچھایا جائے گا۔ پاکستان کے مختلف شعبوں بشمول توانائی میں امریکہ بھی سرمایہ کاری اور اعانت فراہم کرتا چلا آ رہا ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نائجیریا میں کم از کم 3 خودکش خواتین نے میدوگوری کے مضافات میں حملے کر کے 4 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ دھماکے جمعے کے روز کیے گئے، جبکہ اس سے پہلے 2 حملہ آوروں نے شمال مشرقی بورنو ریاست کے دارالحکومت کی ایک مسجد کے اندر حملہ کر کے کم از کم 30 افراد کو ہلاک کر دیا۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے والے ادارے کے عہدیداروں کے مطابق یہ دھماکے اس انداز میں کیے گئے کہ دوسرا بم دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگ پہلے دھماکے سے متاثر افراد کے لیے مدد کے لیے وہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے، لیکن بوکو حرام شدت پسندوں نے ماضی میں اس طرح کے حملے کیے ہیں۔ بدھ کے روز امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اعلان کیا کہ امریکہ فضائی نگرانی کے لیے اپنے فوجی اہلکار بھیج رہا ہے، جو شدت پسندوں کا صفایا کرنے کی مہم میں نائجیریا، چاڈ، کیمرون، بینن اور نیجر کے مشترکہ مشن کی مدد کریں گے۔ صدر اوباما نے کہا کہ امریکی فوجوں کا ہیڈ کوارٹر کیمرون میں ہوگا اور ان کی تعداد 300 تک ہوگی۔ اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ فلسطینی مظاہرین نے مغربی کنارے کے ایک علاقے میں واقع یہودیوں کے مقدس مقام کے بعض حصوں کو نظر آتش کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جمعے کو الاسب نابلوس میں لگ بھگ 100 مظاہرین نے مزار یوسف کے احاطے میں گھس کر مزار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ فلسطینی سیکورٹی فورسز نے یہاں پہنچ کر ہجوم کو منتشر کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان پیٹر لرنر نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ فوج شرپسند عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لائے گی۔ تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ اس مزار کو کتنا نقصان پہنچا۔ جمعے کو ہزاروں کی تعداد میں اضافی اسرائیلی فوجیوں کو گلیوں میں تعینات کیا گیا تاکہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جا سکے۔ شامی فوجوں نے جمعے کے صبح صوبے حلب میں فوجی کارروائی شروع کر دی ہے۔ یہ تازہ ترین کارروائی ہے جو داعش اور حکومت مخالف گروپوں سے یہ علاقہ واپس لینے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ادھر ترکی کا کہنا ہے کہ اس نے جمعے کے روز ایک نامعلوم قومیت والے طیارے کو مار گرایا ہے، جس نے شامی سرحد کے نزدیک فضائی حدود میں در اندازی کی تھی۔ ایک بیان میں ترکی کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے 3 انتباہی پیغامات کو نظر انداز کیا اور اس کے بعد ترک جنگی طیاروں نے اسے مار گرایا۔ ترکی نے پہلے بھی شامی جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کو مار گرایا ہے، جو شام کی 4.5 سالہ خانہ جنگی کے دوران ترک فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں۔ حال ہی میں ترکی نے کم از کم 2 شکایات درج کرائی ہیں کہ روسی جنگی طیاروں نے اس کی علاقائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی خلاف ورزی حادثتاً تھی۔ جمعے کے روز ترکی کے حکمراں جماعت AKP کے ترجمان عمر سلیک نے کہا کہ کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا، عمر سلیک کہہ رہے ہیں کہ ایک روسی فوجی وفد اپنے ترک ہم منصبوں سے انقرہ میں ملاقات کر رہا ہے، ہم ان پر زور دیں گے کہ روس ہماری فضائی حدود کا احترام کرے۔ ترک میڈیا نے خبر دی ہے کہ گرایا گیا طیارہ ایک ڈرون تھا۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس کے تمام طیارے اپنے اڈے پر پروگرام کے مطابق واپس آ گئے ہیں اور اس کے ڈرون طیارے منصوبے کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ تاہم روس کی وزارت دفاع کے ترجمان ایگر کوناشنکوف نے جمعے کے روز کہا کہ تمام روسی طیارے شام میں اپنی کاروائیاں مکمل کر کے واپس حمیم ہوائی اڈے پر واپس پہنچ گئے ہیں۔ ماسکو نے پچھلے 2 ہفتے سے شامی صدر کی جنگ میں گھری حکومت کی مدد کے لیے فضائی حملے شروع کیے ہوئے ہیں۔ چین نے جمعے کو جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کی 10 رکنی تنظیم آسیان کے وزرائے دفاع کے بیجنگ میں اجلاس کا افتتاح کیا۔ یہ اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب جنوبی بحیرہ چین میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس.
اجلاس میں چین کے وزیر دفاع نے علاقائی امن و استحکام کے تحفظ کے لیے کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ کیا، تاہم انہوں نے متنازع پانیوں پر بحث کرنے سے گریز کیا. چینی عہدیداروں کا آسیان کے 10 رکنی ممالک کے وزراء دفاع کی میٹنگ میں جنوبی بحیرے چین کے تنازع پر برسر عام بات کرنے کے امکانات بہت کم ہیں. چین کے وزیر دفاع شینگ وینگ یینگ نے اپنے افتتاحی خطاب میں اس تنازع کا کوئی ذکر نہیں کیا، تاہم انہوں نے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک پر زور دیا کہ وہ اپنے تعلقات بہتر بنانے پر توجہ دیں اور دہشت گردی جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں. ان کے الفاظ، چین اور آسیان کے ممبر ممالک کو باہمی تعاون اور ترقیاتی کاموں پر اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے. دونوں طرف سے اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنی چاہیے. یہ الفاظ تھے چین کے وزیر دفاع کے. آسیان کے کئی ممبر ممالک، خاص طور پر ویتنام اور فلپائن، جنوبی بحیرے چین کے متنازع علاقے کے دعوے دار ہیں، تاہم بیجنگ ایسے اجلاسوں میں اس مسئلے پر بات کرنے سے گریز کرتا رہا ہے. چین آسیان کے ساتھ برسوں سے اس معاملے پر، جو برسوں سے تاخیر کا شکار ہے اور جس کا مقصد جنوبی بحیرے چین کے علاقے میں کشیدگی کو کم کرنا ہے، چین آسیان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا ہے. تاہم حالیہ برسوں میں چین نے متنازع پانیوں پر ملکیت کے دعووں کے دفاع میں زیادہ جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے، اور اپنے ان دعووں کو تقویت دینے کے لیے وہ مصنوعی جزائر تعمیر کر رہا ہے اور ان میں سے بعض جزائر پر فوجی تنصیبات لگا رہا ہے. اطلاعات کے مطابق امریکہ چین کے مصنوعی جزائر میں 21 کلومیٹر کی علاقائی حد کے اندر اپنے بحری جہاز بیچ سکتا ہے، جس کو بہت سے لوگ چین کے لیے براہ راست چیلنج کے طور پر دیکھتے ہیں. جمعرات کے روز امریکی بحریہ کے ایک اعلی عہدیدار جان ریچرڈسن نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس کارروائی کو اشتعال انگیزی نہیں سمجھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی عالمی قوانین کے عین مطابق ہوگی. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے دیہی علاقوں میں آباد غریب لوگوں کو غربت اور بھوک دائرے کے نکالنے کے لیے پہلے سے زیادہ سماجی تحفظ درکار ہے، جس میں نقدی کی ترسیل، اسکولوں میں بچوں کے لیے خوراک فراہم کرنے کے پروگرام اور عوامی بھلائی کے پروجیکٹس شامل ہیں. یہ سفارشات اقوام متحدہ کی اسٹیٹ آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر رپورٹ برائے 2015 میں پیش کی گئی ہے. وائس آف امریکہ کے جو ڈی کیپوا کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی.
اقوام متحدہ کے خوراک اور زراعت کے ادارے کی رپورٹ میں، جسے سوفا کہا جاتا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ حالیہ عشروں میں عالمی سطح پر بھوک اور غربت کے خلاف جنگ میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے، لیکن رپورٹ اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ یہ پیش رفت غیر مساوی رہی ہے اور تقریباً 89.5 کروڑ افراد بدستور بھوک کے چنگل میں گرفتار ہیں. اس تعداد میں بہت سے چھوٹے کاشتکار بھی شامل ہیں. عالمی ادارہ برائے خوراک و زراعت کے ڈائریکٹر جنرل رازیانو ڈی سلوا کہتے ہیں کہ دنیا کو بھوک سے آزادی دلانے کے لیے ضروری ہے کہ ان انتہائی کمزور لوگوں کی مدد کے لیے اقدامات کیے جائیں.
We need not only food, we need healthy food to promote healthy lives.
ہمیں صرف خوراک ہی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صحت مند زندگیوں کے فروغ کے لیے صحت بخش خوراک کی ضرورت ہے، اور ہمیں دیہی غربت کے دائرے کو توڑنے کے لیے سماجی تحفظ کے استعمال سے خوراک اور غذائیت کی سیکیورٹی سے متعلق جامع طریقہ کار کی ضرورت ہے. یہ الفاظ تھے رازیانو ڈی سلوا کے. سماجی تحفظ میں تین چیزیں شامل ہیں، یعنی سماجی معاونت، سماجی بیمہ کاری اور مزدوروں کی منڈی کا تحفظ. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھوک اور غربت کے خاتمے کے لیے دیرپا نجی اور سرکاری سرمایہ کاری اور سماجی تحفظ کے اقدامات کی ضرورت ہے، جس پر اندازن اگلے 15 برسوں کے دوران سالانہ 267 ارب ڈالر کے اخراجات اٹھنے کا تخمینہ ہے۔ ڈائریکٹر جنرل رازیانو ڈسلوا کہتے ہیں کہ بار بار لگنے والے بیرونی دھچکے بہت سے غریبوں کے لیے ایک نیا معمول بن چکے ہیں۔
Poor families are also extremely vulnerable to external shocks such as floods.
غریب خاندان بھی بیرونی دھچکوں کے مقابلے میں انتہائی کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ ان دھچکوں کی مثال سیلاب، کیڑے مکوڑوں کے حملے، خشک سالی اور قیمتوں کا غیر مستحکم ہونا ہے۔ یہ الفاظ تھے رازیانو ڈسلوا کے۔ عالمی ادارے خوراک و زراعت کے معاون ڈائریکٹر جنرل اور اقتصادی و سماجی ترقی کے کوآرڈینیٹر جومو سندرام کا کہنا ہے،
Most of the poor and hungry continue to live in rural areas. According to the World Bank,
افلاس اور بھوک کے شکار زیادہ تر لوگ مسلسل دیہی علاقوں میں رہ رہے ہیں۔ عالمی بینک کے مطابق 78% غریبوں کا تعلق دیہی علاقوں سے ہے۔ دیہی علاقوں میں غربت اور بھوک کی صورتحال سے متعلق اقوام متحدہ کی رپورٹ سوفا میں کہا گیا ہے کہ اقتصادی ترقی، خصوصاً زرعی شعبے کی ترقی، غربت کی شرح گھٹانے میں ایک اہم قوت رہی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ تاہم اقتصادی ترقی کے باوجود غربت کے دائرے سے نکلنے کی جدوجہد اکثر اوقات جامع انداز میں ترقی نہ ہو سکنے کی وجہ سے سست رہتی ہے۔ ایک دفعہ پھر جومو سندرام کے الفاظ،
We know that the state of the world economy is poor.
ہم جانتے ہیں کہ عالمی معیشت کی صورتحال کمزور ہے اور اس میں بہتری کے امکانات بہت مدم ہیں، خاص طور پر بہت سے ملکوں میں کفایت شعاری اور بچت پر مبنی پالیسیوں کی وجہ سے۔ سندرام کہتے ہیں کہ دیرپا ترقی سے متعلق اقوام متحدہ کے نئے اہداف میں سماجی تحفظ کو کئی حوالوں سے موضوع بنایا گیا ہے۔
Most of the poor and vulnerable continue to be in sub-Saharan Africa and South Asia. This is an unfortunate reality.
زیادہ تر غریبوں اور کمزور افراد کا تعلق بدستور سب سہارا افریقہ اور جنوبی ایشیائی علاقوں سے ہے۔ یہ ایک بدقسمت سچائی ہے جس کا ہمیں آنے والے کسی وقت میں ازالہ کرنا ہوگا۔ سندرام مزید کہتے ہیں کہ قدرتی سانحوں اور تنازعوں میں اضافے نے غربت اور بھوک کے خاتمے کی کوششوں کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔
Social protection basically not only protects the poor and prevents some of the worst forms of human deprivation, it also reduces
سماجی تحفظ کا پروگرام بنیادی طور پر نہ صرف غریبوں کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں بدترین انسانی محرومیوں سے بچاتا ہے، بلکہ خوراک کی غیر یقینی کیفیت اور موسموں کے سبب جنم لینے والی بھوک میں بھی کمی کرتا ہے۔ خوراک اور زراعت کی عالمی تنظیم کی رپورٹ کے تخمینے کے مطابق 2 ارب سے زیادہ افراد کو کچھ سماجی تحفظ حاصل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زیادہ تر ملک، حتیٰ کہ غریب ترین ملک بھی اس طرح نوعیت کے پروگرام چلا سکتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پروگراموں کا مقصد خواتین کے لیے خوراک اور غذائیت کی سیکیورٹی میں اضافہ کرنا ہے۔ سماجی تحفظ سے متعلق پروگراموں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان سے زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کو تحریک ملتی ہے اور سرکاری ترقیاتی پروگرام ضروری انفراسٹرکچر اور کمیونٹی کے لیے املاک فراہم کرتے ہیں، جس کا فائدہ براہ راست مقامی کمیونٹی کو پہنچتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ سوفا میں یہ انتباہ بھی کیا گیا ہے کہ سرکاری معاونت حاصل نہ ہونے سے بہت سے غریب اور کمزور افراد کو غیر ضروری مشکلات اور طویل عرصے تک جاری رہنے والی محرومیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے نتیجے میں ان کی آنے والی نسلیں غربت کے چنگل میں گرفتار رہیں گی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کوک اسٹوڈیو میں علی ظفر کی ورسٹائل پرفارمنس، تفصیلات فکر و فن میں۔
کالی کالی رات میں کالے چشمے پہن کے آتا ہوں، ہر پارٹی کی جان بن جاتا ہوں۔
پاکستانی پاپ سنگر اور ایکٹر علی ظفر اور کوک اسٹوڈیو کا پرانا ساتھ ہے۔ علی نے جب جب پرفارم کیا، میوزک لورز نے پذیرائی بخشی اور ان کے کام کو سراہا۔
دن ویڑے وچ ਸਾਜਿਦ ਨੇ ਵਿੜੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਸ ਪਾ ਕੇ ਸਾਜਿਦ ਨੇ ਵਿੜੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਸ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ।
हाल ही में खत्म होने वाला कोक स्टूडियो सीजन 8 अपनी प्रोडक्शन और नए और पुराने गीतों के इंतखाब और पेशकश के हवाले से निहायत कामयाब रहा। इस सीजन में अली जफर ने 3 मुख्तलिफ अंदाज के गीत अपने मुनफरिद अंदाज में पेश करके अपनी वर्सटैलिटी एक बार फिर साबित कर दी।
गिटार बितार बजाता हूँ, तबले पे सबको नचाता हूँ, उल्टे सीधे गाने मैं गाता।
अली जफर का सीजन में पहला गीत ये था।
मैं सुनता अपने बाप की, देखो टी-शर्ट मेरे नाप की, ये मेरी बाड़ी ये डाले अबू भोले हाले, तू गूगल्स कर ले यार। I'm a rock star, not a rock man, I'm a pop star, not a rock man, I'm a superstar।
इस गीत में अली ने ना सिर्फ अपनी गायकी के जरिए बल्कि अपने स्टाइल और गेटअप से भी रॉक स्टार की बखूबी अकासी की।
ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों।
मायनाज पाकिस्तानी गुलूकार सलीम रजा का ये मशहूर गीत अली जफर ने सारा हैदर के साथ गाकर सलीम रजा को खूबसूरत ट्रिब्यूट पेश किया।
ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों।
पब्लिसिटी फर्म इंसाइक्लोमीडिया की सहर इकबाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि सीजन 8 के लिए अली जफर ने 2 ओरिजिनल गीत खसूसी तौर पर तैयार किए थे, एक रॉक स्टार और दूसरा ये।
ਯਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਸ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਚਾਂ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਨਿਮਾਏ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਰਨ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਰਨ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸੂਫੀ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ। अली जफर ने गीत के दरमियान उर्दू के क्लासिक शायर मिर्जा गालिब का कलाम पढ़कर इसे मजीद पुरअसर बना दिया।
इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, बात पर वाह जबान कटती है वो कहे और सुना करे कोई, वो कहे और सुना करे कोई, पक रहा हूँ जनू में क्या क्या कुछ, कुछ ना समझे खुदा करे कोई, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गलत चले कोई, पक्ष तो गर खता करे कोई।
गायकी के मुख्तलिफ अंदाज में अपनी महारत साबित करने वाले अली जफर को कराची में होने वाले कारावुड फिल्म फेस्टिवल में मुल्क के मोस्ट वर्सटाइल आर्टिस्ट के एजाज से भी नवाजा गया।
बुझ गए चराग सर चन कुछ मुझ हया, बुझ गए चराग सर चन कुछ मुझ हया।
इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں سپریم کورٹ نے ایک خاتون کی ضمانت منظور کی ہے جو گزشتہ 3 برس سے مبینہ توہین مذہب کے الزام میں قید تھیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے عشرت سلیم کی۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے توہین مذہب کے الزام میں 3.5 سال سے قید ایک خاتون کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ ولیحہ عرفات 2012 سے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قرآن کی بے حرمتی کے الزام میں قید ہیں۔ جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ نے جمعرات کو ان کی ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے 25,000 روپے مالیت کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے پر ملزمہ کو فوراً رہا کرنے کا حکم دیا۔ ولیحہ عرفات کی وکیل آسمہ جہانگیر نے عدالت کو بتایا کہ مقدمے کا حتمی فیصلہ ہونے تک ملزمہ کو ضمانت دی جا سکتی ہے۔ ان کا موقف تھا کہ ملزمہ مسلمان ہے اور قرآن کی بے حرمتی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، لہٰذا اسے رہا کیا جائے۔ پاکستان میں توہین مذہب ایک حساس معاملہ ہے اور عموماً عدالتوں پر دباؤ ہوتا ہے کہ شواہد سے قطع نظر ایسے مقدمات میں قید افراد کو رہا نہ کیا جائے۔ اس سے قبل ایڈیشنل سیشنز جج نے ولیحہ عرفات کی ضمانت کی 3 درخواستوں کو مسترد کر دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا، جس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جو منظور کر لی گئی۔ ولیحہ عرفات کی ضمانت پر معروف وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اگرچہ توہین مذہب کے قانون میں کسی کی ضمانت پر رہائی اچھا فیصلہ ہے، لیکن ان کے بقول اس حساس معاملے کے بارے میں اب بھی ماحول کچھ زیادہ نہیں بدلا۔
ہر کیس کے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں، تو انہی فیکٹس کو سامنے رکھ کے ضمانت ہوئی ہے۔ سو ون شوڈنٹ ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ کہ جی اب پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔
ماضی میں ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں جب مشتعل افراد نے کسی تحقیق کے بغیر محض توہین مذہب کے شبہ پر کسی کو قتل کر دیا ہو۔ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کو 2011 میں توہین مذہب کے قوانین پر تنقید کرنے پر ان کے محافظ ممتاز قادری نے قتل کر دیا تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے اسے فوجداری اور انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت 2 مرتبہ موت اور جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت سنائی جانے والی سزا کو کالعدم قرار دے دیا تھا، مگر بعض گروہوں کی جانب سے ممتاز قادری کی مسلسل حمایت اور مظاہروں کے باوجود سپریم کورٹ نے نہ صرف ممتاز قادری کی فوجداری قانون کے تحت دی گئی سزا برقرار رکھی بلکہ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت دی گئی سزائے موت کو بھی بحال کر دیا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ توہین مذہب کے قوانین کے غلط استعمال پر تنقید توہین مذہب کے زمرے میں نہیں آتی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر لوگ توہین مذہب کے مرتکب افراد کو خود ہی سزائیں دینا شروع کر دیں تو اس سے ملک میں انتشار پھیل جائے گا۔ پاکستان میں معتدل حلقوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایک خوشائند اقدام قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس سے انتہا پسندانہ سوچ کی نفی ہوگی۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے ایسوسیٹڈ پریس کی ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے کہ قندوز کے ہسپتال پر امریکی بم حملے کے وقت وہاں کوئی پاکستانی اہلکار موجود تھا۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے ناصر محمود۔
پاکستان نے ذرائع ابلاغ میں آنے والی ان خبروں کو مسترد کیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ افغان شہر قندوز میں امریکی فضائی بمباری کا نشانہ بننے والے اسپتال میں ایک پاکستانی اعلی کار بھی موجود تھا جو شدت پسندوں کی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے اس شفا خانے کو استعمال کر رہا تھا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان دعووں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کیا۔
یہ ریسائکلڈ اسٹوریز ہیں، یہ کوئی 15-20 دن سے آ رہا ہے جب سے قندوز طالبان نے حملہ کیا۔ ہم کئی دفعہ ڈینائی کر چکے ہیں، اس سے پہلے انفارمیشن منسٹر نے ڈینائی کیا ہے، اس کے پہلے آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جی کوئی انوالو نہیں ہے، یہ سب ایلیگیشن ہیں۔
امریکی خبر رسائی ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے جمعرات کو دیر گئی یہ خبر دی تھی کہ امریکی فورسز کے تجزیہ کاروں کا ماننا تھا کہ ایک پاکستانی اعلی کار بین الاقوامی غیر سرکاری طبی امدادی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے زیر انتظام اسپتال کو طالبان کی سرگرمیوں کو مربوط کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور انہوں نے اس اسپتال سے متعلق انٹیلیجنس معلومات جمع کی تھیں۔ رواں ماہ کے اوائل میں قندوز کا قبضہ طالبان سے چھڑوانے کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز نے شدت پسندوں کے خلاف امریکی فضائی مدد کی درخواست کی تھی جس پر فضائی کارروائی کی گئی اور اس کی زد میں آنے والے اس اسپتال میں کم از کم 22 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کارروائی کے بعد افغان حکام کی طرف سے بھی یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ یہاں پاکستانی سیکیورٹی اہلکار موجود تھا، لیکن اس دعوے کو نہ صرف پاکستانی دفتر خارجہ بلکہ فوج نے بھی بے بنیاد اور غیر ضروری الزام قرار دیتے ہوئے مسترد کیا تھا۔ اسپتال کی منتظم تنظیم بھی یہ کہہ چکی ہے کہ بمباری کے وقت اسپتال میں صرف طبی عملہ، مریض اور ان کے تیماردار تھے اور یہاں کوئی بھی شدت پسند موجود نہیں تھا۔ تنظیم نے اس واقعے کے بعد قندوز سے اپنی سرگرمیاں سمیٹ لی تھیں اور اس بمباری کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان طالبان کی طرف سے قندوز پر عارضی قبضے سمیت ان کی دیگر کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے یہ کہتا آیا ہے کہ وہ پڑوسی ملک میں دیرپا امن کے لیے اپنی حمایت اور تعاون جاری رکھنے کے عزم پر قائم ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک پاکستانی خاندان کو جو ایک درگاہ پر حاضری کے لیے بھارت کے شہر ممبئی گیا تھا، رات فٹ پاتھ پر گزارنی پڑی کیونکہ متعدد ہوٹلوں نے انہیں کوئی کمرہ دینے سے انکار کر دیا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم اس واقعے کی اطلاع دے رہے ہیں۔
ایک پاکستانی کنبے کو جو کہ ذہنی طور پر معذور اپنے 12 سالہ بیٹے کے لیے حاجی علی کی درگاہ پر دعا مانگنے کی غرض سے ممبئی آیا ہوا تھا، وہاں کے ہوٹلوں نے کمرہ دینے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے اسے فٹ پاتھ پر رات گزارنی پڑی۔ ایک سینئر پولیس انسپکٹر آر کے آریا نے بتایا کہ ریلوے پولیس فورس کے ایک سب انسپکٹر مہیش چوہان نے ان کی مدد کی۔ یہ لوگ بدھ کی دوپہر کو جودھ پور سے ممبئی سینٹرل پہنچے تھے۔ انہوں نے ہوٹل میں کمرہ لینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ ان کے کاغذات کی جانچ کے بعد چوہان انہیں اسٹیشن کے باہر اسٹیشن کے ایک کیبن میں لے گیا اور ان سے کہا کہ وہ کچھ دیر وہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ اس نے انہیں چائے ناشتہ بھی پیش کیا۔ وہ لوگ اس کیبن میں رات کے 1:30 بجے تک رہے۔ انہوں نے پلیٹ فارم پر ٹھہرنا چاہا لیکن قانوناً اس کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے وہ فٹ پاتھ پر رات گزارنے پر مجبور ہوئے۔ جمعرات کے روز وہ واپس جودھ پور چلے گئے۔ کنبے کی ایک خاتون نور بانو نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ جودھ پور میں اپنے رشتے داروں کے ہاں ایک ہفتہ گزارنے کے بعد ہم ممبئی آئے تھے۔ کنبے کے ایک فرد شکیل احمد نے، جو کہ نور بانو کے بھتیجے ہیں، کہا کہ زیارت کے بعد میں نے ان لوگوں کو بھنڈی بازار میں ایک ہوٹل کے قریب بٹھا دیا اور ہوٹل یا لاج میں کمرہ لینے چلا گیا۔ میں شام تک درجنوں ہوٹلوں میں گیا لیکن کسی نے ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے کمرہ نہیں دیا۔ کنبے کے افراد نے میڈیا نمائندوں سے بات چیت میں کہا،
علی اس ہوٹلوں میں ہم گئے کرافٹ مارکیٹ کی طرف، مسافر خانوں میں، وہ سب کہتے ہیں کہ آپ کے ہمارے پاس صرف ہم نہیں بلکہ ہمارے کو پاکستانی کی پرمیشن ہی نہیں ہے جو ہم پاکستانی کو ہوٹل دے یا روم دے، بلکہ ایسے ایک ہوٹل لانے سے ایسے بدتمیزی کی کہ پاکستانی ہو آپ نیچے اتر جاؤ یہاں سے۔ تو یہ تقریباً مطلب وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فارم نہیں ہے، اس کی یہاں تو اسپیشل برانچ سے یا سی آئی ڈی سے، وہ بولتے ہیں ہمیں وہ پرمیشن ملے گی تو ہم پاکستانیوں کو اترنے دیتے اپنے ہوٹلوں میں، ورنہ نہیں۔
نہیں کسی سے شکایت نہیں، بس یہی تھا کہ ہمیں روم کس وجہ سے نہیں دیا گیا، بس یہ اتنا ہمیں بس جاننا ہے کہ ہمیں یہ کہتے ہیں پاکستان والوں تو پھر ہمیں ویزا ہی نہیں دیتے۔
وہ بولتے ہیں ہمارے آپ کا این آئی سی، ہم بولتے ہیں ہم پاکستانی ہیں بھائی، پاکستانی ہمارے پاس این آئی سی کہاں سے لائیں گے آپ کے پاس، پاسپورٹ ہے گا ہمارے پاس، ویزا ہے، سب چیزیں گی، آپ یہ دیکھ لیں پہلے۔
مہیش چوہان نے کہا کہ ہوٹلوں کے ذریعے کمرہ نہ دینے کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ فارم سی بھرنا نہیں چاہتے جو کہ کسی غیر ملکی کو کمرہ دینے کی صورت میں بھر کر متعلقہ محکمے میں داخل کرنا پڑتا ہے۔ یہ کنبہ جمعرات کے روز جودھ پور واپس چلا گیا۔ وہ پولیس میں شکایت درج کرانا نہیں چاہتا، وہ لوگ جلد از جلد اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں۔ وہ 4 اکتوبر کو 40 روز کے ویزے پر بھارت آئے تھے مگر اب وہ اپنا دورہ مختصر کر کے واپس جا رہے ہیں۔ نوربانو نے کہا کہ ہم کوئی تلخ یاد لے کر یہاں سے واپس جانا نہیں چاہتے، تاہم غیر ملکی سرزمین پر یہ سلوک جس کے ساتھ بھی ہوگا اسے اس کی یاد ضرور آئے گی۔ جب ایک صحافی نے ان لوگوں سے کہا کہ ممبئی حملوں کے بعد پاکستان کے تعلق سے بھارتی باشندوں کا رویہ بدل گیا ہے تو شکیل احمد نے کہا کہ ہمیں بھی اس حملے سے دکھ ہے لیکن کسی ایک شخص کی وجہ سے تمام پاکستانیوں کی شبی خراب نہیں کی جا سکتی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شامی فوجیوں نے جمعے کے صبح صوبے حلب میں فوجی کارروائی شروع کر دی ہے۔ یہ تازہ ترین کارروائی ہے جو داعش اور حکومت مخالف گروپوں سے یہ علاقہ واپس لینے کے لیے کی جا رہی ہے۔ روسی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان کی فضائی کارروائیوں کے باعث شامی فوج کو مدد ملی کہ وہ پورے ملک میں پیش قدمی کر سکیں۔ انٹرفیکس خبر رساں ادارے نے یہ خبر دیتے ہوئے کہا کہ شامی اور روسی خبر رساں ادارے دونوں یہ دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے لزاقیہ، حلب، ادلیب، ہاما اور حمص سمیت بہت سے صوبوں کے متعدد قصبوں کو دوبارہ قبضے میں لے لیا ہے۔ کیمرون اور اس کے پڑوسی ملکوں نے امریکہ کے اس فیصلے کو سراہا ہے کہ وہ خطے میں بوکو حرام عسکری پسندوں کا پیچھا کرنے کے لیے اپنے فوجی بھیجے گا۔ حالیہ ہفتے کے دوران وائٹ ہاؤس نے یہ اعلان نائجیریا، کیمرون، چاڈ اور نیجر کے سرحدی علاقوں میں شہریوں پر بڑھتے ہوئے خودکش حملوں کے پیش نظر کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی زلتسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ سادیہ اسد۔
دہشت گرد گروپ بوکو حرام پچھلے سال سے اب تک شمالی کیمرون میں تقریباً 400 عام شہریوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ حالیہ مہینوں میں اس گروپ کے صفاکانہ حملوں کے نتیجے میں حکومت کو اپنے پڑوسی ملک چاڈ کی مدد کے ساتھ علاقوں میں اپنے فوجی اہلکاروں کو تعینات کرنا پڑا ہے اور دارالحکومت یاؤنڈے کی سرکاری عمارتوں میں میٹل ڈیٹیکٹر نصب کر دیے گئے ہیں۔ تعمیراتی امور سے منسلک ایک انجینئر ایرک کیسو کا اس بارے میں کہنا ہے۔
It makes Cameroonians aware.
یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ اس سے کیمرون کے شہریوں کو اس بارے میں آگاہی ہوتی ہے کہ ہمارا ملک کس صورتحال سے گزر رہا ہے، لیکن بہت سے افراد تشدد کے واقعات سے تنگ آ چکے ہیں۔ وہ بہتر زندگی کی امید میں ملک چھوڑ کر مغربی یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یاؤنڈے سے تعلق رکھنے والی اس خاتون کی طرح اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے، جسے لیبیا میں سرحدی محافظوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ میں نے اپنا ملک کیوں چھوڑا؟ اس کی وجہ بوکو حرام ہے۔ بوکو حرام کے لوگ ابھی تک ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے والدین کو ہلاک کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو قتل کرتے ہیں۔ مجھے اسی وجہ سے اپنے ملک سے بھاگنا پڑا تاکہ میں اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور اپنے شوہر کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ سکوں۔ اوباما انتظامیہ نے بدھ کے روز یہ اعلان کیا کہ وہ بوکو حرام کے شورش پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں مدد کے لیے کیمرون میں اپنے 300 تک فوجی اہلکار تعینات کرے گی، جو وہاں ان شورش پسندوں کے خلاف انٹیلیجنس، نگرانی اور تفتیشی کارروائیوں میں معاونت کریں گے۔ کیمرون نے اس مدد کا خیر مقدم کیا ہے۔ کیتھولک یونیورسٹی آف دوالا کے ایک ٹیچر ایڈمنڈ کیمگیا کا کہنا ہے۔ امریکی فوجی بھیجنے کا فیصلہ بہت بروقت ہے، کیونکہ اس اقدام سے کیمرون کو حقیقتاً مدد ملے گی اور اس مدد سے آگے نکل کر ہمیں پوری فرنٹ لائن پر نظر رکھنی ہوگی۔ یہ صرف کیمرون ہی نہیں ہے جسے مدد مل رہی ہے، کچھ لوگ امریکہ کی جانب سے مدد دینے کے مقاصد پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ایک کمپنی کے ڈائریکٹر ایرک شیئر کا کہنا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اس طرح کی بحرانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے توانائی اور رد عمل کی ضرورت ہوتی ہے جو ان حالات سے مناسبت رکھتا ہو، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ملک ہماری مدد کے لیے آئے ہیں ان کے اس میں مفادات ہیں۔ ہمسایہ ملک نائجیریا نے بھی کیمرون میں فوجی بھیجنے کے امریکی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور دوسرے ملکوں سے کہا ہے کہ وہ خطے میں دہشت گردی کا کلاکامہ کرنے کے لیے اس اقدام کی پیروی کریں۔ سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہنگری کروشیا کے ساتھ اپنی سرحد کو جمعے کی آدھی رات سے بند کر رہا ہے تاکہ ان ہزارہا تارکین وطن کے بہاؤ کو روکا جا سکے جو شمالی یورپ جانے کے لیے یہاں سے گزرتے ہیں۔ ہنگری کے وزیر خارجہ پیٹر جیارتو نے یہ اعلان قومی سیکیورٹی کابینہ کے اجلاس کے بعد کیا۔ کروشیا کی سرحد کے ساتھ ایک باڑ پہلے ہی تعمیر کر دی گئی ہے۔ جیارتو نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہنگری سرحد پر شینگن کے آزاد سفر کے قانون پر نفاذ جاری رکھے گا اور کرویشیا کی سرحدی گزرگاہ پر عہدیداروں کی منظوری سے سفر کی اجازت ہوگی۔ اور یورپی یونین کے ملکوں نے ترکی کے ساتھ ایک منصوبے کی منظوری دی ہے جس سے انہیں امید ہے کہ تارکین وطن کی یورپ میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آمد کے سلسلے کو سست کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس بارے میں جب جمعرات کو برسلز میں یورپی یونین کے رہنما اس منصوبے پر مشاورت کر رہے تھے تو اس وقت بھی بلغاریہ اور ترکی کی سرحد پر محافظوں کے ساتھ تارکین وطن کی جھڑپ میں ایک افغان تارکین وطن ہلاک ہو گیا۔ بلغاریہ کے صدر نے کہا ہے کہ انہیں بلغاریہ کی سرحد پر پولیس کے ہاتھوں افغان پناہگزین کی ہلاکت پر شدید افسوس ہے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس سے۔
بلغاریہ کے صدر روزن نے جمعے کے روز صحافیوں کو بتایا کہ ان کا ملک یورپی یونین پر ایسے فوری مشترکہ اقدامات اٹھانے پر زور دیتا ہے جس کے تحت اس بحران کے بنیادی عوامل سے نمٹا جا سکے اور پناہ کے متلاشی افراد سے کہا جا سکے کہ وہ یورپی ملکوں اور بلغاریہ کے قوانین کا احترام کریں۔ بلغاریہ کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ اس افغان پناہ گزین کا تعلق 50 سے زیادہ افراد پر مشتمل اس گروپ سے تھا جس کی نشاندہی جمعرات کے روز ترکی کی سرحد کے قریب وہاں تعینات پولیس نے کی تھی۔ وزارت داخلہ کے چیف سیکرٹری نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا،
Bugün de zannediyorum Rusya'dan bir askeri heyet, generalle bir general başkanlığında bu konuları görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
Güzeşte rat 3 border polis ne ittifak se takriben 50 mert panaguzino par mushtamil ek grup ko dekha jo hirasat ke duran muzahmat ka muzahira kar rahe the. Ek polis afsar ne firing ki dhamki di aur firing karne par ek panaguzin zakhmi hua jo baad mein intikal kar gaya. یہ الفاظ تھے بلغاریہ کے وزارت داخلہ کے چیف سیکرٹری کے۔ جمعرات کے روز اس واقعے کے بارے میں سننے کے بعد بلغاریہ کے وزیراعظم جو یورپی یونین کے اجلاس میں شریک تھے، اجلاس چھوڑ کر وطن واپس روانہ ہوئے تاکہ اس مسئلے سے نمٹا جا سکے۔ دری یسنا، یورپی یونین کے ممبر ممالک نے ترکی کے ساتھ مل کر ایک ایسے ایکشن پلان کی منظوری دی ہے جس سے امید ہے کہ یورپ میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں کمی آئے گی۔ رواں سال اب تک 600,000 پناہ گزین سمندر کے ذریعے یورپ میں داخل ہو چکے ہیں، ان میں سے بیشتر ترکی کے راستے یورپ پہنچ رہے ہیں۔ اس نئے ایکشن پلان کے تحت ترکی انسانوں کی اسمگلنگ کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرے گا اور لاکھوں کی تعداد میں پناہ کے متلاشی افراد کو یورپ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے گا۔ اس کے بدلے میں یورپی یونین ان ترکوں کے لیے ویزا حاصل کرنے کے عمل کو تیز کرنے پر راضی ہوا ہے جو یورپی یونین کے ممالک کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے نے خبردار کیا ہے کہ یونان اپنے ہاں آنے والے پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے سیلاب سے نہیں نمٹ سکتا، کیونکہ اس کے پاس اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کا انتظام کرنے، ان کے اندراج اور جانچ پڑتال کی سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ جنیوا سے یو این ایچ سی آر کے صدر دفتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے کی رپورٹ کے مطابق تارکین وطن اور پناہ گزین اس سے کہیں زیادہ تیزی سے یونان پہنچ رہے ہیں جتنی تیزی سے وہاں ان کا انتظام و انصرام کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہاں ذہنی دباؤ، تشدد اور افراتفری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یو این ایچ سی آر کے مطابق جب ان پناہ گزینوں کو جمعرات کے روز لیسبوس کے جزیرے پر اندراج والے مقام سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو تشدد دیکھنے میں آیا۔ ان کے مطابق ترکی سے سمندری راستے کے ذریعے تارک وطن اور پناہ گزینوں کی ہزاروں کی تعداد میں آمد اس صورتحال کا سبب بنی ہے۔ ادارے کے مطابق گزشتہ چند روز میں سمندر عبور کرتے ہوئے تلاطم کے باعث اموات کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک واقعے میں حکام نے رپورٹ دی ہے کہ اسمگلنگ والی کشتیوں اور یونان کے ساحلی محافظوں کے درمیان تصادم میں 7 افراد ڈوب گئے۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان ایڈرین ایڈورس کے مطابق یونان پہنچنے والے ہزاروں کی تعداد میں مایوس پناہ گزینوں کو پناہ دینے کا باقاعدہ نظام قائم کرنے سے ہنگامہ آرائی سے کسی نہ کسی حد تک بچا جا سکتا ہے۔
The disturbances there been over the last couple of days, the inability to deal with these large numbers of
arrivals. گزشتہ چند روز سے یہ اضطراب دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کے انتظام میں ناکامی وہ مسلسل مسئلہ ہے جو ہم وہاں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ لیسبوس پار کرتے ہوئے ان مسائل سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر وہ یورپ کا رخ کر لیتے ہیں۔ اس وقت یہ بحران نہیں ہے جس سے مناسب طور پر نمٹا جانا چاہیے، بلکہ یہاں ایک بڑی تعداد میں پہنچنے والوں کے انتظام اور سہولتوں کی کمی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے یہ سفر ان بنیادی چیزوں کے بغیر کیا ہے جو اتنی بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کی آبادی کی نقل و حمل کے لیے ضروری ہونی چاہیے تھیں۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس سے ہمیں نمٹنا ہے، اور یہی وہ بات ہے جس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یو این ایچ سی آر نے رپورٹ دی ہے کہ اس برس ترکی سے یونان پہنچنے کی کوشش میں 100 سے زیادہ افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں اور 3100 سے زیادہ بحیرہ روم عبور کرتے ہوئے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ اس برس 450,000 تارک وطن اور پناہ گزین سمندری راستے سے یونان پہنچے ہیں، جس نے مقامی حکام پر دباؤ میں اضافہ کیا ہے۔ یورپی یونین نے لیسبوس پر ان پناہ گزینوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک ہنگامی مرکز پر اتفاق کیا تھا۔ اس وقت تک یہ مرکز اپنے مقصد میں ناکام رہا ہے۔ یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ ہنگامی اور لازمی بنیادوں پر ایک ایسے مرکز کی تشکیل ضروری ہے جس میں یہ دیکھا جا سکے کہ کن پناہ گزینوں کو پناہ ملی ہے اور کن کو نہیں۔ ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ شام، افغانستان اور عراق سے آنے والے 160,000 پناہ گزینوں کو پناہ دینے کے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اندراج کا باقاعدہ نظام قائم کیا جائے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیرو فرمغل۔
इस बरस का गूगल साइंस मेला जीतने वाली अमरीकी तालबा ओलिविया हॉलिसी एक आम 17 साल लड़की नहीं है. उसने एबोला वायरस की तशखीस के लिए एक इंतहाई सस्ता और पोर्टेबल टेस्ट डिजाइन किया है, जिससे मुमकिन तौर पर खतरनाक और मोहलिक इन्फेक्शन एबोला के फैलाव को महदूद करने में मदद मिल सकती है.
All right, ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for. Our 2015 Google Science Fair grand prize winner, Olivia Hallisey. Olivia.
अमेरिका में ग्रीनिच कनेक्टिकट हाई स्कूल की जूनियर तालबा ओलिविया एक ऐसा टेस्ट डिजाइन ईजाद करने में कामयाब हो गई हैं, जिसकी बदौलत थूक में एबोला वायरस का पता लगाने में सिर्फ 30 मिनट लगेंगे.
So without further ado, here are our 2015 Google Science Fair finalists.
गूगल साइंस मेला 2015 की इनामी तकरीब कैलिफोर्निया में गूगल के सदर दफ्तर माउंटेन व्यू में मुनक्किद हुई, जहां 22 फाइनलिस्ट की मौजूदगी में ओलिविया ने पहले इनाम को वसूल किया. गूगल के 5वें सालाना मेले में ओलिविया ने न सिर्फ गूगल ग्रैंड प्राइज वसूल किया, बल्कि आला तालीम के लिए गूगल की तरफ से $50,000 का इनामी वजीफा भी हासिल किया है.
Our grand prize winner will win a $50,000 college scholarship, and that is of course courtesy of Google. And Olivia.
Google ka science mela asal mein nayi nasl ke scientistan, maujood aur mahireen ke darmiyan ek muqabla hai, jisme 13 se 18 baras ke naujawanon ko hissa lene ke liye madu kiya jata hai.
So this I don't need to tell you is a phenomenal group of kids who have done some absolutely amazing work. Now, we've had the pleasure of spending a couple days with them here in California. They are all a delight.
Har saal duniya bhar se hazaron talba muqable mein apne science mansoobe bhejte hain, jinme se baaz ko final muqable ke liye muntakhab kiya jata hai. Olivia ne apne mansoobe ki wazahat mein likha hai ki Ebola ki maujooda tashkhees ke amal ke saath bahut se masle hain. इस तरीके से एबोला वायरस का पता लगाने के लिए लगभग 12 घंटे दरकार होते हैं. इसके लिए पेचीदा औजार और केमिकल्स के लिए रेफ्रिजरेटर की जरूरत होती है. इसके अलावा लागत भी कम से कम $1,000 आती है. इसके बरक्स नया तरीकेकार सस्ता, तेज रफ्तार और देरपा है, जिसकी मदद से तकरीबन $25 में सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर टेस्ट के दुरुस्त नतीजे हासिल किए जा सकते हैं. सबसे अहम बात यह है कि इस टेस्ट के जरिए मरीज में अलामत या इन्फेक्शन जाहिर होने से पहले ही एबोला का पता लगाया जा सकता है, और किसी मरीज में इन्फेक्शन फैलने या मुतादी बनने से कबल ही इसका तेज रफ्तार इलाज करना मुमकिन हो सकता है. ओलिविया की डिजाइन करदा टेस्ट का तरीकेकार नहायत आसान है, जिसके लिए रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं. ये डिवाइस रंग की तब्दीली की बुनियाद पर वायरस में से एक प्रोटीन का पता लगाती है. ओलिविया ने अगरचे हकीकी मरीजों या वायरस पर इस ईजाद की जाँच नहीं की है, लेकिन इसने जाहिर किया कि एक सिल्क पर मुश्तमिल खसूसी जांच के कार्ड पर मरीजों के थूक के नमूने डालने से कार्ड के अज्जा रद्दअमल का इजहार करते हैं अगर एबोला एंटीजींस मौजूद हैं. ओलिविया ने CNBC न्यूज से एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने पिछले साल एबोला के बायस होने वाली हलाकतों के बारे में मजामीन पढ़ने के बाद इस मंसूबे पर काम करने का फैसला किया था. उन्होंने कहा कि वो मुतादी अमराज के पेचीदा मसले का आसान हल चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने इस वबाई मर्ज की रोकथाम के तरीकों की तलाश पर काम किया.
The title of my project is temperature independent and rapid test for Ebola. And I was fascinated how Ebola targets a village and then grows exponentially within that village and just destroys the fabric of it.
ओलिविया ने कहा कि हमें आलमी शहर माहौल और दुनिया के लिए खतरा बनने वाले चैलेंजों का जवाब तलाश करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए. ओलिविया हॉलिसी स्कॉलरशिप से अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करना चाहती हैं और इसके बाद आलमी सेहत की तंजीमों जैसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में काम करने का इरादा रखती हैं. ओलिविया ने कहा कि मैं अभी से अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत पुरजोश हूँ. माहिरीन का कहना है कि एबोला वायरस की जल्द तशखीस इस मोहलिक मर्ज के फैलाव के रोकने में मुआविन साबित हो सकती है, जबकि 90% से ज़्यादा मुतासरीन इब्तदाई तशखीस और तिब्बी मदाखलत से कबल ही मर जाते हैं. आलमी इदारे सेहत के मुताबिक सबसे पहले ये बीमारी वस्ती और मगरबी अफ्रीका के दूर दराज देहातों में आई. ये वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है. 1974 में ये मर्ज सबसे पहले कांगो और सूडान में रिपोर्ट हुआ था. इस बीमारी का नाम दरिया एबोला से मौसूम है. 2014 میں افریقی ملک لائبیریا میں اس کی وبا پھوٹی تھی، جہاں اس مرض کی ویکسین کی عدم موجودگی نے ہزاروں لوگوں کی جانیں لے لی تھیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی بہجت کے ساتھ۔ گزشتہ ہفتے سے ہم آپ کو خبروں میں بتاتے آئے ہیں کہ نیو ہورائزنز پروب نے نظام شمسی کے سب سے چھوٹے اور دور افتادہ سیارے پلوٹو کی تصویریں بھیجنے کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے اس خلائی جہاز کی کھینچی تصاویر پیش کی ہیں جو اس پروب نے پلوٹو کے قریب سے گزرتے ہوئے بنائی۔ نیو ہورائزنز کو 10 سال کا عرصہ لگا اور وہ نظام شمسی سے گزرتا ہوا 3 ارب میل کی مسافت طے کر کے پلوٹو کے قریب سے گزرا۔ وائس آف امریکہ کی زلتسکا ہوک کی رپورٹ کے مطابق انتہائی اعلی معیار کی ان تصویروں سے سائنسدانوں کو مدد ملے گی کہ وہ نظام شمسی کے بارے میں بہتر معلومات حاصل کر سکیں کہ آخر یہ نظام کیسے تشکیل ہوا اور پھر ممکنہ طور پر اس کی ترقی کے مراحل کن ادوار سے گزرے۔ نیو ہورائزنز نے پلوٹو کی قریبی تصاویر اس وقت لی جب یہ قریب 50,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس کے پاس سے گزرا۔ ناسا سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان تصویروں سے 2 معلومات فراہم ہوئی ہیں جو انہیں نظام شمسی کے باہر کے کنارے پر واقع سیارے کے بارے میں پہلے حاصل نہیں تھیں۔
We have found that at least parts of Pluto are very young. They don't have any craters.
نیو ہورائزنز مشن میں جیولوجی اور جیو فزکس کے جان سپینسر کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ پلوٹو کے کچھ حصے بہت نئے ہیں، ان میں آتش فشانوں کے دھانے بھی نہیں جن کی موجودگی قدیم تہوں میں متوقع ہوتی ہے، اس لیے پلوٹو اندرونی طور پر فعال کہا جاتا ہے اور یہاں پر جو لینڈسکیپ تشکیل ہو رہا ہے اس کے عملی پہلو کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ خلائی جہاز نے منگل کے روز پلوٹو کے قریب سے لی جانے والی تصویروں سے پہلے بھی ایک انتہائی شاندار تصویر ارسال کی تھی۔ قریب سے لے جانے والی ان تصویروں سے ایک وقت میں دھندلے علاقے اور مقام بھی واضح طور پر نظر آنے لگے۔ ان میں سے ایک کو تو سیارے کا دل ہی کہا جاتا ہے۔ ناسا سائنسدان کہتے ہیں کہ پلوٹو پر پہاڑوں اور پانی کے آثار اس نوعیت کے ہیں جس کی پہلے توقع نہیں کی جا رہی تھی۔
So these mountains are rising out of a relatively smooth terrain, which in and of itself is surprising also.
نیو ہورائزنز مشن میں ڈیپٹی پروجیکٹ سائنسدان کیتھی آلکن کہتی ہیں کہ یہ پہاڑ نسبتاً ہموار زمین سے ہی بلند ہو رہے ہیں، جو بذات ہی ایک حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ ہمارا خیال تو یہ تھا کہ اس جگہ پر زیادہ آتش فشانی دھانے ہوں گے یا پورے سیارے پر ہی یہ صورت ملے گی، اور اب یہ پہاڑ جو قریب 11,000 فٹ بلند ہے واقعتاً حیران کن صورت ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ انہیں ان تصویروں پر تحقیقی کام مکمل کرنے میں سال بھر کا عرصہ لگ جائے گا، لیکن ابتدائی چند گھنٹوں میں ہی جو کچھ دیکھا گیا ہے وہ پلوٹو کے بارے میں پرانے نظریات کو تبدیل کر چکا ہے۔ نیو ہورائزنز کی ٹیم اس بارے میں بھی انتہائی خوش ہے کہ خلائی جہاز کو پلوٹو کے ارد گرد واقع متعدد چاندوں کے ساتھ ٹکراؤ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ قریب سے بنائی گئی ایک تصویر سے بہت حیران کن معلومات حاصل ہوئیں۔
We look at Charon and we find, oh, the thing has, doesn't have enough craters on it. It must be active.
نیو ہورائزنز کے کلیدی تفتیش کار الین سٹرن کہتے ہیں کہ ہم نے شیرون کو دیکھا اور ہمیں پتہ چلا کہ پلوٹو کی سطح پر آتش فشاں پہاڑوں کے دھانے نہیں، لیکن اسے فعال ہونا چاہیے، کم سے کم حالیہ برسوں میں ایسا ہونا ہی چاہیے تھا۔ اس مختصر سی دنیا میں جو سائز کے اعتبار سے ٹیکسس کے برابر ہے، کینینز بھی موجود ہیں جو گرینڈ کینین سے بھی کہیں پرانے ہیں اور جنہیں ٹیکنوٹونکس نے تشکیل کیا ہے۔ امریکہ پلوٹو تک پہنچنے والا پہلا ملک ہے۔ اپنے اس تازہ ترین خلائی مشن کے ساتھ اب یہ نظام شمسی کے ہر سیارے تک پہنچ چکا ہے۔ دیکھتے ہیں اور کتنی دنیائیں ہیں ہماری اس دنیا سے باہر۔ آج تو بس یہیں تک۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کو ختم کر رہے ہیں۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر نیلسن لوپس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد آپ کا پسندیدہ ہفتہ وار پروگرام پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل، جی ہاں، ہر دم رواں ہے زندگی۔ اس کے پروڈیوسر ہوں گی شہناز نفیس اور انجینئر نیلسن لوپس۔ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا، ہمارا اگلا پروگرام نیوز شو سعدیہ سب پیش کریں گے۔